اللہ کے رسول نے صرف مسلمانوں کو دیا ہے، اور وہ علم کیا ہے؟ اس کا تذکرہ چل رہا ہے کہ انسانی بدن سے نکلنے والی زندگی اگر اللہ کو ناراض کرے گی تو ان کی زندگیوں میں، ان کے معاشرے میں بربادیاں اور ہلاکتیں آنا شروع ہو جائیں گی، اور اگر انسانی بدن سے نکلنے والی زندگی ایسی ہو جو اللہ کو راضی کرے گی، اللہ ان کے لیے خوشگوار حالات اور اچھے حالات اور اچھے دن رات لے کے آئے گا۔ یہ علم صرف مسلمانوں کا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ انسانی بدن کی زندگی خود اس کے حالات کے لیے بڑی مؤثر ہے۔ بدن سے نکلنے والی زندگی کیسی ہے اس سے آنے والے حالات کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر مسلمانوں کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سچے ہیں تو پھر ہم لوگ اپنے اوپر کتنا صریح، ہم لوگوں کا اپنے اوپر کتنا واضح ظلم ہے کہ ہم خود اپنے افعال سے مہلکات میں پڑتے ہیں۔
یعنی اللہ کے نبی کو ہم اگر ہم سچا سمجھتے ہیں، اور جن کے بارے میں اللہ کے نبی کہہ رہے کہ اس میں ہلاکت ہے، پھر اپنے ہاتھوں سے اس ہلاکت میں پڑنا، یہ تو ایسا ہی ہے بھائی کہ ایک آدمی چیخے چلائے کہ مجھے اسہال ہو رہے ہیں اور پیچس لگے ہوئی ہیں، اور خود ہی پیچس لانے کی دوائی بھی کھاتا رہے، تو بتائیے میاں پیٹتے رہے، چیختا رہے، چلایا چلاتا رہے، جس سے اسہال آ رہے ہیں وہ دوائی بھی کھا رہا اور پھر کہہ رہا ہے اسہال آ رہے ہیں، اسہال آ رہے ہیں، اسہال آ رہے ہیں۔ تو کچھ ہمارا معاملہ بھی ایسا ہے، بربادی کے حالات تو ہم خود اپنے پیدا کرتا ہیں، پھر بربادی تو آنی ہی ہے نا بھائی۔ بربادی ہر شخص اپنے گھر کی زندگی سے لے کر اپنے دائیں بائیں دیکھے کہ وہ حالات اعمال کیسے کر رہا ہے۔
نقصان دہ امور اختیار کرتے رہیں اور زبان سے مسلمانوں کی تباہی کا گیت گاتے رہیں۔ ہم انگریزوں کے مظالم کا رونا ہر وقت روتے ہیں اور آنے والی حکومت کے خطرات سے اور بھی زیادہ ڈرے ہوئے ہیں، لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ہم کو پہلے سے متنبہ نہیں فرمایا؟ کیا حکومتوں کے اسباب اور اعمال کو واضح الفاظ میں نہیں بتا دیا؟ کیا پیارے رسول روحی فدا ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت یا تعلیم و تنبیہ میں کسی قسم کی کمی ہے؟ ہرگز نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کما تکونون کذالک یؤمر علیکم،
جیسے تم ہو جاؤ گے نا ویسی تمہارے قومی اداروں کے ذمہ دار ہوں گے، جیسے تم ہو گے۔ اب یہ نبی نے کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر من حیث القوم نکمی ہیں تو اوپر نکمی ہی آئیں گے، من حیث القوم خائن ہیں اوپر خائن ہی آئیں گے، اگر من حیث القوم کرپشن کرتی ہے اوپر ایسی آئیں گے، اگر من حیث القوم ناکارہ ہوتی چلی جا رہی ہے تو اوپر بدترین نکارے مسلط ہو جائیں گے۔ جیسی قوم ہے، اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران اور تمہارے قومی ذمہ داریوں کا سربراہ جیسے ہوں۔
اس لیے اگر ہم اپنے اوپر بہترین افراد کی حکومت چاہتے ہیں تو اس کا واحد علاج بہترین اعمال ہیں اور کچھ
ہاں
نہیں۔
اگر ابو بکر ہیں تو ان کے ماتحت عمر ہیں، اگر عمر ہیں تو ان کے ماتحت عثمان ہیں، اگر عثمان ہیں تو ان کے نیچے علی ہیں، اگر علی ہیں تو ان کے نیچے پیارے پیارے لوگ ہیں اللہ کے۔ تو اگر ہم چاہیں کہ عمر جیسا کوئی آ جائے، حرکتیں ہماری کیسی ہوں؟ ایسا نہیں ہوتا میرے عزیزوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تم ہو ویسی اوپر آئے گا، ویسی تم پر ویسی اوپر آئے گا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا ارشاد ہے، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہوں کا مالک ہوں اور بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، بندے جب میری اطاعت کرتے ہیں تو بادشاہوں کے دل ان پر رحمت اور مہربانی کے لیے پھیر دیتا ہوں، اور جب میری نافرمانی کرتے ہیں تو بادشاہوں کے دل ان پر غصہ اور انتقام کے لیے پھیر دیتا ہوں، جس سے وہ ان کو سخت عذاب پہنچانے لگتے ہیں۔ اس لیے تم بجائے بادشاہوں پر بدعائیں کرنے کے میرے ذکر کی طرف متوجہ ہو اور میری طرف عاجزی اور زاری کرو تاکہ میں ان کی تکالیف سے تمہیں محفوظ رکھوں.
اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو اور اللہ ہمیں ان عمومی مصیبتوں سے نجات نصیب فرما دے اور ان عمومی عذابوں سے نجات نصیب فرما دے.
مالک بن مغول کہتے ہیں کہ میں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور میں یہی مضمون پڑھا ہے. اس قسم کے مضامین بھی متعدد روایات میں وارد ہوئے. دعائے ماسورہ میں ہے، اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا يرحمنا.
حدیث نبی کی دعا ہے کہ اللہ ہمارے اوپر ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسوں کو مسلط نہ کرنا جو ہم پہ رحم ہی نہ کھائے. اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر ایسے مسلط نہ کرنا جو ہم پہ رحم ہی نہ کھائے. تو گناہوں کا ریئیکشن ہوتا ہے، بدعمالیوں کا ریئیکشن ہوتا ہے. دیکھو بھائی، اگر میرے گھر کی دہلیز میں اور میرے دفتر میں اور میرے فیکٹری میں ظلم ہوتا ہوگا، میری سربراہی میں میں کسی کی عزت نفس مجروح کروں گا اور کسی کو ذلیل اور رسوا کروں گا، تو میرے عزیزوں پھر کیا امید رکھتے ہیں؟ اللہ اس سے بڑا ظالم مسلط کر دے گا، اللہ اس سے بڑا ظالم مسلط کر دے گا. یہ تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ہم ظالموں پر ظالم مسلط کیا کرتے ہیں. جب میں اپنے بھائی سے انصاف نہیں کر سکتا، میں اپنی بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا، میں اپنی بہن کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا، اور جب میں اپنے گھر کی دہلیز میں انصاف نہیں کر رہا، تو جب ہر گھر سے ظلم نکلے گا تو بتائیے پھر اللہ ظالم نہیں مسلط کرے گا.
عامش فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں تو ان پر بدترین لوگوں کو حاکم بنایا جاتا ہے.
جب اعمال خراب ہو جاتے ہیں بدترین حکمران آتے ہیں.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھ سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے دریافت کیا کہ لوگوں سے آپ کے راضی ہونے کی علامت کیا ہے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، اللہ آپ ہم سے دور ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ ہم سے راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تین علامات بتائیں.
ارشاد ہوا کہ کھیتی بونے کے وقت ان پر بارش نازل کرتا ہوں.
اللہ کے راضی ہونے کی علامت کہ جب بارشوں کی ضرورت ہوتی ہے بارشیں ہونے لگتی ہیں. بیج ڈالا، زمین کو بارشوں کی ضرورت ہے، کھیت کو بارش کی ضرورت ہے، اللہ بارش بھیج دیتا ہے.
اور کاٹنے کے وقت روک لیتا ہوں.
اور کاٹنے کے وقت بارش نہیں آتی، اس لیے کہ اس وقت کاشتکار کے لیے سونے کی بوند بھی پسند نہیں ہے، بارش نہیں ہونی چاہیے.
ان کے انتظامی امور حلیم لوگوں کے سپرد کرتا ہوں.
ہاں، اور ان کے انتظامی امور سمجھدار حلیم شفقت کرنے والے، ان کے پاس ان کے قومی امور آ جاتے ہیں.
اور ان کے اموال عامہ کو کریم لوگوں کے سپرد کرتا
ہوں. سخیوں کے ہاتھ میں دولت چلی جاتی ہے.
انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ان سے ناراض ہونے کی کیا علامت ہے؟
اللہ کے ناراض ہونے کی کیا علامت ہے؟ جب اللہ زمین والوں سے ناراض ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟
ارشاد ہوا کہ کھیتی بونے کے وقت بارش کو روک لیتا ہوں اور کاٹنے کے وقت برساتا ہوں.
جب ضرورت نہیں ہوتی بارش ہو جاتی ہے، جب ضرورت ہوتی ہے نہیں ہوتی.
اور ان کے انتظامی امور کو بیوقوفوں کے سپرد کرتا ہوں.
ان کے قومی ذمہ داریاں بیوقوفوں کے ہاتھوں میں چلی جاتی.
اور ان کا اکثر مال بخیلوں کے حوالے کر دیتا ہوں.
دولت بخیلوں کے ہاتھ.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم لوگ نیک کاموں کا حکم کرتے رہو اور بری باتوں سے روکتے رہو، ورنہ اللہ جل جلالہ بدترین لوگوں کو تمہارا حاکم بنا دیں گے، پھر تمہارے بہترین لوگ بھی دعائیں کریں گے تو قبول نہ ہوں گی. جن لوگوں کو یہ اشکال دامن گیر رہتا ہے کہ یہ بزرگ دعا کیوں نہیں کرتے یا ان کی دعا کیوں قبول نہیں ہوتی، وہ اس پر بھی غور کر لیا کریں کہ وہ خود نیک کاموں کا کتنا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے کتنا روکتے ہیں. اور
یہ میں کہتا ہوں، یہ وہ علم ہے جس کا اس وقت دنیا میں رواج نہیں ہے. اس وقت دنیا میں اس علم کا رواج نہیں ہے کہ انسانی بدن سے نکلنے والی زندگی بھی اس کے ملک پہ اثر انداز ہو سکتی ہے، اس کے معاشرے پہ اثر انداز ہو سکتی ہے، اس کی سوسائٹی پہ اثر انداز ہو سکتی ہے، اس کی تجارت پر نظر انداز ہو سکتی ہے، اس کی معیشت پہ اثر انداز ہو سکتی ہے. یہ وہ علم ہے جو اللہ نے صرف مسلمانوں کو دیا تھا، لیکن آج اس کا رواج نہیں ہے.
اور یہ چیز جب چھوٹ گئی تو دعاؤں کے قبول ہونے کی امید بھی بیکار ہے. ایک حدیث میں وارد ہے جب اللہ جل جلالہ کسی قوم کی بہبود کا ارادہ فرماتے ہیں,
کسی قوم کی فلاح و بہبود اللہ چاہتے ہیں,
تو حلیم لوگوں کو حاکم بناتے ہیں.
حلیم بردبار سمجھدار اللہ ذمہ داریاں ان کے سپرد کر دیتا ہے
کہ غصے میں بے قابو نہ ہو جائیں, اور علماء ان کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں,
اہل علم ان کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں
کہ علم کی روشنی میں حق کے موافق فیصلہ کریں, اور مال سخی لوگوں کے قبضے میں کر دیتے ہیں کہ ہر شخص کو اس کی سخاوت سے نفع حاصل ہو. اور جب کسی قوم کی بدعمالیوں کی وجہ سے برائی مد نظر ہوتی ہے تو بے وقوفوں کو حاکم بنا دیا جاتا ہے, اور جاہلوں کے ہاتھ میں ان کے فیصلے ہوتے ہیں.
بے وقوفوں کے پاس حکمرانی ہوتی ہے اور جاہلوں کے ہاتھوں میں فیصلے ہوتے ہیں. جو ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, نہ جانے انجام گلستان کیا ہونا ہے.
اور مال بخیلوں کو دے دیا جاتا ہے. دوسری حدیث میں ہے جب کسی جماعت پر اللہ جل شانہ کا غصہ ہوتا ہے اور آخری عذاب مثلا دھس جانا یا صورتوں کا مسخ ہو جانا نازل نہیں ہوتا تو اس سے پہلے نرخ میں گرانی کر دیتے ہیں اور بارش کو روک لیتے ہیں اور بدترین لوگوں کو حاکم بنا دیتے ہیں. ایک حدیث میں اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے کہ ایسے لوگوں کے ذریعے جو اللہ کے غضب میں ہیں, یعنی وہ لوگ جن پر میرا غضب ہے, دوسرے مغضوبوں سے انتقام لیتا ہوں.
ظالم کو ظالم پہ اللہ مسلط کر دیتا,
پھر سب کو جہنم میں ڈال دیتا ہوں. اس لیے ایک حدیث میں وارد ہے لا تسبوا الائمة وادعوا اللہ لهم بالصلاح فإن صلاحهم لكم صلاح. ارشاد ہے کہ حکام کو برا بلا مت کہو بلکہ ان کے لیے صلاحیت کی دعا کرو کہ ان کی صلاحیت میں تمہاری صلاح بھی مضمر ہے, یعنی گالیاں دینے سے تو ان کی درستی ہونے سے رہی. دوسری حدیث میں وارد ہے,
یعنی اصل مرض کیا ہے؟ اصل مرض ہے بدعمالی. اس بدعمالی کی ازالی کی فکر کرو.
لا تشغلوا قلوبكم بسب الملوك ولكن تقربوا الى الله بالدعاء لهم يعطف الله قلوبهم عليكم. اپنے دلوں کو سلاطین اور بادشاہوں کو گالیاں دینے میں مشغول نہ کرو, بلکہ اللہ کی طرف تقرب حاصل کرو اور متوجہ ہو کر ان کے لیے دعائیں خیر کرو کہ حق تعالی شانہ ان کے دلوں کو تمہارے اوپر مہربان کر دیں. مکی بن ابراہیم کہتے ہیں کہ ہم ابن عون کے پاس بیٹھے تھے, لوگوں نے بلال بن ابی بردہ کا ذکر شروع کر دیا اور اس کو برا بھلا کہنے لگے. ابن عون چپ بیٹھے رہے. لوگوں نے کہا تمہاری وجہ سے ہم اس کو برا بھلا کہتے ہیں کہ اس نے تم پر زیادتی کی. ابن عون کہنے لگے کہ میرے اعمال نامے میں ہر کلمہ لکھا جاتا ہے اور قیامت کے دن وہ پڑھا جائے گا. مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں اس میں کسی کو برا بھلا کہنے کے بجائے لا الہ الا اللہ کثرت سے نکلے. ایک بزرگ کے سامنے کوئی شخص حجاج ظالم کو بدعا دینے لگا. انہوں نے فرمایا ایسا نہ کرو, یہ جو کچھ ہو رہا ہے تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے. مجھے یہ خوف ہے کہ اگر حجاج معزول ہو جائے یا مر جائے تو تم پر بندر اور سور نہ حاکم بنا دیے جائیں.
اعمال نہ بدلے, زندگی نہ بدلی تو بد سے بدتر ہی آئے گا, بد سے بدتر ہی آئے گا. جب تک کہ من حیث القوم اللہ کی طرف رجوع کرے, اصلاح کی فکر کرے, تو اچھی کی امید نہیں ہوگی, برے کی امید ہوگی. وہ مر گیا تو دوسرا آ جائے گا, وہ مر جائے گا تو اس سے بدتر آ جائے گا. اور ہم آپ دیکھ رہے ہیں, ہم 60-70 سال سے یہی دیکھ رہے ہیں, اب یہ ہو جائے اچھا ہو جائے گا, اب یہ اچھا ہو جائے گا, اب یہ اچھا ہو جائے گا, اب یہ اچھا ہو جائے گا. کیا ہو رہا ہے؟ پہلے والے کو یاد کرتے وہ بڑا اچھا تھا,
اور اعمالکم عمالکم تو ضرب المثل ہے. بعض لوگوں نے اس کو حدیث بھی بتایا ہے. مطلب یہ ہے کہ تمہارے اعمال تمہارے حاکم ہیں, جیسے اعمال ہوں گے ویسے حکام مسلط کیے جائیں گے. الغرض مجھے ان چیزوں کا احاطہ کرنا تو مقصود نہیں, مجھے مثال کے طور پر یہ بتانا ہے کہ جس قسم کی پریشانیاں حوادث مصائب ہم پر نازل ہو رہے ہیں مسلمان ان میں مبتلا ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ان سب پر تنبیہ ہے.
یہ جتنے حالات ہیں اللہ کے نبی نے نبوت کی آنکھ سے ان کی آگاہی پہلے سے فرما دی کہ یہ ہوگا تو یہ ہوگا, ایسا ہوگا تو ایسا ضرور ہوگا, ٹھیک ہے نا, اس کا ریئیکشن ضرور ہوگا. جیسے کوئی دوائی بناتا ہے, کوئی دوائی بناتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے اس کتنے کھانے کے بعد اس کے بعد یہ نتیجہ آئے گا, وہ تو اس کا تجربہ ہے نا, وہ اس کا تجربہ ہے. لیکن میرے اور آپ کے نبی تجربے کی بات نہیں کرتے, انہیں اللہ بتاتا ہے, وہ یقینی بات ہوتی ہے کہ ایسا کرو گے تو اتنے عرصے کے بعد یہ ضرور ہوگا, اتنے عرصے کے بعد ایسا ضرور ہوگا. وہ کوئی تجربہ نہیں ہے, وہ 100% یقینی نتیجہ ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا ہے کہ اللہ کی نافرمانیاں دنیا میں مصائب کا سبب ہیں اور نیک اعمال دنیا میں بھی کامیابی و فلاح کا ذریعہ ہیں, اور پھر خاص خاص گناہوں پر خاص خاص حوادث اور مصائب بھی بتا دیے ہیں, اور مخصوص طاعات پر مخصوص انعامات کا ترتب بھی ارشاد فرما دیا ہے. ہم لوگ حوادث کی شکایت کا تومار باندھیں اور انعامات کی ہر وقت امید لگائے بیٹھے رہیں, لیکن جن امور پر یہ چیزیں مرتب ہیں ان سے بالکل ہی غافل رہیں, بلکہ ان کا مقابلہ کریں, ان کو جان بوجھ کر چھوڑیں, اور کوئی تنبیہ کرے تو اس کی جان کو آ جائیں. تو ہماری مثال بالکل اسی شخص کی سی ہے جو اسہال کا مریض ہو اور ہر 2 گھنٹے بعد ایک تولہ سقمونیہ, جو ایک قسم کی خاص جڑی بوٹی ہے, کھا لے اور شور مچائے کہ مجھے میرے تو دست تھمتے ہی نہیں, اور کوئی سقمونیہ کھانے کو منع کرے تو کہے کہ تو تو بڑا بے وقوف ہے. حیرت ہے کہ
جڑی بوٹی کھا رہا ہے جس سے اسہال اور ہوتے ہیں, پھر کہہ رہا ہے تھمتے بھی نہیں ہے, پھر کھا رہا ہے کہہ رہا ہے تھمتے بھی نہیں ہے, تو تھمیں گے کیسے جب تو کھا ہی وہی رہا ہے, تو ہمارے آلات ہوں گے کیسے ٹھیک ہے جب ہم کریں گے وہی جس سے یہ آلات آنے.
حیرت ہے کہ ایک معمولی طبیب کسی چیز کے متعلق کہہ دے کہ یہ نقصان کرتی ہے, ایک کافر ڈاکٹر اعلان کر دے کہ آج کل امرود کھانے سے ہیضہ ہو جاتا ہے.
کافر ہی کیوں نہ ہو اور کافر ڈاکٹر ہی کہہ دے کہ بھئی اس امرود کے کھانے سے ہیضہ ہو جائے گا, بتائیے کیسے یقین کر لیں گے؟ مجارے قریب جائیں, باپ بیٹے کو روکے گا, ماں بیٹی کو روکے گی, بیٹے نہیں 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 امرود نہیں کھانا. ارے کس نے کہہ دیا؟ ڈاکٹر نے کہہ دیا, وہ بھی کافر لیکن ایمان ہو گیا. ہاں,
اچھے اچھے سورماؤں کی ہمت امرود کھانے کی نہ ہو. ایک بھنگی ہی یہ کہہ دے کہ اس گلی میں بہت بڑا کالا سانپ ہے, تو اچھے اچھے بہادروں کی جرت نہ ہو کہ اس گلی میں چلے جائیں. ایک جاہل گاؤدی بے وقوف کہہ دے کہ اس سڑک پر ایک شیر بیٹھا ہے, تو اس طرف کا راستہ چلنے کی بھی ہمت نہ ہو. بڑی بہادری یہ ہوگی کہ 2-4 ساتھیوں کے ساتھ 2-3 بندوقیں لے کر ادھر کا رخ کیا جائے, لیکن اللہ جل جلالہ کا پاک اور سچا رسول, وہ شفیق اور حکیم مربی جس کو ہر وقت امت کی فلاح و بہبود کی فکر ہے اور اس کا اہتمام ہے, وہ امت کو نفع دینے والی چیزوں کو کا حکم کرے, وہ امت کو نفع دینے والی چیزوں کو حکم کرے, نقصان رسا امور سے روکے. لیکن امت اپنی جانساری کے لمبے چوڑے دعووں کے باوجود ان ارشادات کی پرواہ نہ کرے, یہ کتنا واضح ظلم ہے.
یعنی کافر کے بعد مان لے کہ یہ نقصان دے, نبی کہہ دے اس میں نقصان ہے پھر بھی کرنا ہے, نبی کہہ رہا ہے یہ نہ کرنا نقصان ہوگا پھر بھی کر رہا ہے, کافر کہہ دے اسے کرنے سے صحت ملے گی, نبی کہہ رہا ہے یہ کر لے گا تو صحت ملے گی, نہیں ماننا. ڈاکٹر کہہ دے نا, ڈاکٹر 40 سال سے یہ میٹھا کھاتا ہے 40 سال سے, اور ڈاکٹر کہہ دے میاں اب اگر آپ نے میٹھا کھا نا تو پھر میں صحت کی کوئی ضمانت نہیں ہے, آپ کا شوگر اس لیول کا ہو چکا ہے, اب میٹھا کھا تو پھر علاج سے معذرت. 40 سال کی عادت چھوٹ جائے گی نا بھائی, 40 سال کی عادت چھوٹ جائے گی, اور اللہ کا نبی کہہ دے اگر کسی چیز کے بارے میں, کہتا نہیں بڑا مشکل ہے, یہ بڑا مشکل ہے, یہ بڑا مشکل ہے, 40 سال کی عادت چھوٹ جائے گی, اس کے کہنے پر نبی کے کہنے پر عادت نہیں چھوٹے گی. حالانکہ اس نے 40 سال کبھی سورج نکلتے نہیں دیکھا, لیکن ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ سویرے سویرے واکنگ کرنی ہوگی سویرے سویرے، ورنہ صحت کا مسئلہ ہے. ہاں 40 سال تک اس نے سورج نکلتے نہیں دیکھا، پہنچ جائے گا نثارشید پارک میں لیکن فجر کی نماز نہیں پڑے گا، فجر کی نماز نہیں پڑے گا. اس کے کہنے پہ 40 سال کی عادت بدل گئی، واک کر رہا ہوگا. اور ہم کہتے ہیں نبی بھی سچا ہے، ہم اس کے عاشق بھی ہیں، ہمیں اس سے محبت بھی بڑی ہے، اس پر ایمان بھی بہت ہے، لیکن اس کے فرامین کے ساتھ ہمارا حشر کیا ہے؟ ہم ان کی باتیں مانتے کتنے؟
آج گورنمنٹ کی طرف سے ایک اعلان جاری ہو جائے کہ فلاں قسم کی تقریر جرم ہے اور 10 سال قید ہوگی، اچھے اچھے بہادر کامیاب لیڈر اور ایڈیٹر سوچ سوچ کر مضمون لکھیں گے اور تقریر میں بچا بچا کر الفاظ لائیں گے، لیکن ساری دنیا کا مالک، بادشاہوں کا بادشاہ، جس کے پاس قبضہ ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ساری حکومتیں اور سارے بادشاہ ہیں، سختی سے ایک حکم فرماتا ہے. قرآن پاک میں سود کے لینے والے کو اپنی طرف سے اعلان جنگ کرتا ہے.
یعنی کوئی حکمران کہہ دے کہ یہ کرو گے تو سزا ہوگی، ہاں 10 سال کی سزا، 15 سال کی سزا، بتائیے کتنی احتیاط کر سکتے. اور اللہ کہہ رہا ہے سود خور اللہ سے اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جائے، بتاؤ کتنا اثر لیتا ہے، کتنا اثر لیتا ہے.
قرآن پاک میں سود کے لینے والے کو اپنی طرف سے اعلان جنگ کرتا ہے. حدیث قدسی میں اللہ والوں کی مخالفت اور دشمنی کو اپنے ساتھ جنگ بتاتا ہے.
یہ عجیب ہوتا ہے، تسبیح بھی ہاتھ میں ہوگی، ذکر بھی کر رہا ہوگا اور سود کی قسط بھی لینے جا رہا ہوگا، وظیفہ بھی پڑھ رہا ہوگا، ہاتھ بھی تسبیح بھی ہوگی اور سود کی قسط بھی لینے جا رہا ہوگا. یہ مذاق کرتا ہے اللہ کے ساتھ، مذاق کر رہا ہے.
سودی معاملات کرنے والوں پر لعنت کرتا ہے. شراب کے بارے میں 10 آدمیوں کو اپنی لعنت کا مستحق قرار دیتا ہے. کتنے آدمی ہیں جن کے دل پر کچھ بھی چوٹ اس چیز کی لگتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟
شرابی، پینے والا، پلانے والا، خریدنے والا، بنانے والا، خرید کے لانے والا، اٹھا کے لانے والا، کسی کے سامنے رکھنے والا، اس کے پیسے کھانے والا، سب پر اللہ کے نبی لعنت فرمائیے.
اور ہم پر کیا کیا مصائب ان امور کے بدلے میں آنے والے ہیں، ہر شخص خود ہی غور کر لے، کسی دوسرے کے بتانے کی چیز نہیں. اور اگر ان چیزوں کو چھوڑنے کے بجائے ان میں ترقیات ہیں تو اللہ سے لڑنے کے لیے، اس کی اور اس کے رسول کی لعنت برداشت کرنے کے لیے.
اب عجیب بات ہے نا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سود کا ریٹ تھوڑا سا اور بڑھا دیں گے تو ہماری معیشت اچھی ہو جائے گی. واہ بھائی واہ، یعنی اللہ سے ذرا 2 قدم بڑھ کے اور جنگ کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو ہماری معیشت اچھی ہو جائے گی. آپ ہماری سوچ دیکھیے، ترقی بھی جانا چاہتے ہیں، حالات بھی سنوارنا چاہتے ہیں، ہاں معیشت کی مصیبت سے نکلنا بھی چاہتے ہیں، راستہ کون سا ہے؟ اللہ سے لانے جنگ.
اگر ان چیزوں کو چھوڑنے کے بجائے ان میں ترقیات ہیں تو اللہ سے لڑنے کے لیے، اس کی اور اس کے رسول کی لعنت برداشت کرنے کے لیے، مصیبتیں، ذلتیں، آفتیں جھیلنے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. ایک اشکال اس جگہ عوام کو پیش آتا ہے، بلکہ بعض خواص بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ یہ کہ یہ حسنات و سیئات جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ مسلمانوں کے لیے نافع اور نقصان رسا ہیں، ایسے ہی کافروں کے لیے بھی ہیں.
ایک بات بہت اہم ہے بھائی، اچھا ہم زنا کرتے ہیں تو یہ ایسا ہوتا ہے، شراب پیتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے، سود کھاتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے، کافروں کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ وہاں بھی تو سب کچھ ہے. ہمارے ساتھ اگر ان گناہوں کی وجہ سے ہے تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ان کا کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس کو میں ایک مثال سمجھاتا ہوں آپ کو. دیکھو کافروں کا معاملہ مسلمانوں کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہے. آپ کا اپنا بیٹا اگر غلطی کرے، جتنی جلدی آپ اسے سمجھائیں گے، باہر گلی کے بچے کی غلطی کو اس کو جلدی نہیں سمجھائیں گے. آپ کے چہرے پہ داغ لگ جائے اور آپ کے جوتے پہ داغ لگ جائے، پہلے صفائی کس کی ہوتی ہے؟ چہرے کی ہوتی ہے نا، جوتے کی تو نہیں ہوتی. بہت فرق ہے. کچھ لوگ تھوڑے سے عقل سے پیدل تھے، سفر پہ جا رہے تھے، تو ان میں سے ایک آدمی درخت کے اوپر بیٹھ گیا، درخت کے اوپر. اب سمجھ بھی نہیں آ رہا اوپر کے درخت کے آدمی کو نیچے کیسے اتارے. تو وہاں قریب میں ایک سکھ چودھری صاحب رہتے تھے، ان سے پوچھا ہمارا آدمی اوپر چڑھ گیا لیکن سمجھ بھی نہیں آ رہا اس کو اتارے کیسے. کہا کوئی مسئلہ نہیں, آپ رسی پھینکے وہ گلے کمر میں باندھے گا, کھینچ لو نیچے آ جائے گا. ہاں یہ بھی عقل سے پیدل, وہ بھی عقل سے پیدل. رسی پھینکی اس نے باندھی, اوپر سے کھینچا نیچے, مر گیا وہ تو. اب جب مر گیا چرپائی بھی اٹھا کے اس کے پاس لے گیا, چودھری صاحب آپ نے ہمارا آدمی مروا دیا. کہنا او ہو, نہ جانے کتنے لوگوں کو میں نے اسی تدبیر سے کنویں سے نکالا ہے, کتنے لوگوں کو میں نے اسی تدبیر سے کنویں سے نکالا ہے. ارے میاں کنویں کے لیے تدبیر اور ہے, اوپر والے کو نیچے سے نیچے لے کے آنا اس کی تدبیر اور ہے, کنویں سے نکال کر نجات دینا اوپر سے نیچے لا کے تدبیر فرق ہے. کافر کنویں میں ہے, مسلمان کو اللہ نے کلمے کی برکت سے عزت دی ہے. دونوں کو ایک لانٹھی پہ ہانکو گے نا تو مسلمان پہلے مرے گا. دونوں کے لیے ایک تدبیر اختیار کرو گے مسلمان پہلے برباد ہو جائے گا. اس کی ترقی اور, اس کی ترقی کا راستہ اور, اس کی ترقی اور, اس کی ترقی کا راستہ اور, مسلمانوں کی ترقی اور, مسلمان کی ترقی کا راستہ اور. اگر اسی رخ پہ چلو گے ہلاک ہو جائے گا, یہ اس کی بربادی پہلے ہوگی. تو وہی حال ہے چودھری صاحب والی. ہاں اور مسلمان مارا جائے گا.
پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ کفار باوجود ان بدعمالیوں میں مبتلا ہونے کے خوشحال ہیں, دنیا میں فلاح یافتہ ہیں, ترقی یافتہ ہیں, مسلمان بدحال خستہ حال ہیں, ان کی پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں. بعض جاہل تو اس اشکال میں ایسے پھنسے ہیں کہ انہوں نے اس منظر کو دیکھ کر ساری شرعیات اور احادیث کا انکار کر دیا.
بعض لوگ تو ایسے ہیں ان کو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, تو جب یہ حدیثیں پڑھتے کہتے ہیں یہ حدیثیں غلط ہیں. اگر یہ حدیثیں سچ ہوتی تو پھر کافروں کے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں کا معاملہ الگ الگ ہے. اور پھر یہ ہے کہ اللہ نے کافروں کے لیے صرف دنیا تک رکھا ہے نظام, بس آخرت میں کچھ نہیں ہے, آخرت میں کچھ نہیں ہے. مسلمان کی آخرت کی زندگی بھی ہے, وہ کچھ اچھائی بھی کریں گے اللہ ان کا پورا بدلہ دنیا میں دے دے گا, آخرت میں کچھ نہیں ہے. دو آدمی تھے, دو آدمی بیمار ہوئے بستر مرگ, ایک عیسائی ایک مسلمان, ایک عیسائی ایک مسلمان. عیسائی کی چاہت ہوئی کہ آخری وقت ہے مجھے مچھلی مل جائے, اور مسلمان کی چاہت ہوئی کہ مجھے زیتون کا تیل مل جائے. دونوں آخری وقت ہے. اللہ نے فرشتے سے کہا جاؤ اس کافر کی چاہت ہے کہ مچھلی مل جائے, اس کے حوض میں مچھلی ڈال دو تاکہ اس کی خواہش پوری ہو جائے, اس کی خواہش پوری ہو جائے. مسلمان اس کی خواہش ہے زیتون کا تیل مل جائے, جاؤ اس کی الماری میں تیل پڑا ہے گرا دو, اس کا گرا دو اور اس کو مچھلی دے دو. اللہ میاں مسلمان کافر اس کی خواہش پوری ہو رہی ہے, اس کی خواہش خراب ہو رہی ہے. فرمایا ہاں اس کافر کی ایک نیکی ہے, میں چاہتا ہوں اس کا بدلہ دنیا ہی کے اندر ہو جائے اور میرے پاس یہاں آئے سوائے جہنم کے اس کے لیے اور کچھ نہ ہو. اور جو وہ میرا مسلمان ہے اس کی ایک غلطی اور کوتاہی اب باقی ہے جو اسے یاد بھی نہیں ہے, میں چاہتا ہوں اس کی خواہش ٹوٹے اور صبر کرے, میرے پاس آئے تو سوائے جنت کے اس کے ساتھ اور کچھ نہ ہو. دونوں کا معاملہ الگ الگ ہے, دونوں کا معاملہ الگ الگ ہے. ان کی مسلمان کی زندگی کھربوں سال کی زندگی ہے, اس کا نفع نقصان اس کو سامنے رکھ کے ہوتا ہے, اور کافر کی صرف دنیا ہے. تو اپنے آپ کو ان پہ قیاس نہ کرو کہ وہاں یہ ہو رہا ہے تو ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, ایک نبی علیہ السلام نے اللہ جل جلالہ سے یہی اشکال عرض کیا تھا کہ اللہ تیرا ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے, نیک اعمال بھی کرتا ہے, تو اس سے دنیا تو ہٹا لیتا ہے اور بلائیں اور مصیبتیں اس پر مسلط کر دیتا ہے, اور ایک بندہ تیرا کافر ہوتا ہے اور تیری نافرمانیاں بھی کرتا ہے, تو اس سے بلائیں ہٹا لیتا ہے اور دنیا اس کو عطا فرما دیتا ہے.
مسلمان کی نیکیاں کرتا ہے اور پھر غلطیاں بھی کرتا ہے, تو اللہ اس سے نعمتیں ہٹا لیتا ہے, بلائیں آ جاتی ہیں. کافر بھی غلطیاں کرتا ہے, اللہ اس سے بلائیں ہٹا دیتا ہے, نعمتیں دے دیتا ہے. یہ ہے الگ الگ, ٹھیک ہے نا. کیا وجہ ہے اس کی؟ ہاں،
حق تعالی شانوں نے وحی بھیجی کہ میرے مومن بندے کے لیے کچھ گناہ ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے میں یہ معاملہ کرتا ہوں تاکہ جب وہ میرے پاس پہنچے تو اس کی خوبیوں کا بدلہ دے دوں، اور کافر کے لیے بھی کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، اس لیے یہ معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہوں تاکہ جب وہ میرے پاس آئے تو اس کی برائیوں کا بدلہ اسے دے دوں،
اسے یعنی نمٹا دے اور اس کی غلطیوں کو اس ازمائشوں کے وجہ سے معاف کر دے.
حق تعالی شانو مومن کی کسی نیکی میں کمی نہیں فرماتے، مومن اس نیکی کے طفیل دنیا میں بھی فلاح و کامیابی دیا جاتا ہے اور آخرت میں اس کا ثواب علیحدہ دیا جائے گا، اور کافر اپنی اچھی عادتوں کی وجہ سے دنیا میں روزی عطا کیا جاتا ہے لیکن جب آخرت میں پہنچے گا تو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، جو آخرت کے ثواب کی شرط ہے، کوئی بھی نیکی نہیں ہوگی جس کی وجہ سے ثواب دیا جا سکے. دوسری حدیث میں ارشاد ہے، جب حق تعالی شانوں کسی بندے پر نیکی اور بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے گناہوں کا بدلہ دنیا ہی میں لے لیتے ہیں.
عجیب بات ہے، یہ عجیب بات ہے بھائی، یہ بہت اہم بات. آپ لوگ بھی ابھی اعتکاف سے اٹھو گے نا اور نیک بن جاؤ گے، اور اللہ کیا کہا کہ جب اللہ کسی آدمی کو ہدایت دینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے گناہ کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے، معاملہ یہی صاف کر دیتا ہے. تو آپ اعتکاف سے جائیں گے، تھوڑی بہت دکھ درد، وہ بولیں گے یار ہم اتنے بزرگ بن گئے ہیں پھر بھی ہمارے پہ مصیبتیں آ رہی ہیں. وہ ایسا ہی ہے، ایک آدمی نیا نیا نمازی بنا، تو اس کی بھینس مر گئی، اس نے اور نماز پڑھنا شروع کر دی، ایک بھینس اور مر گئی، اس نے اور نماز پڑھنا شروع کی، ایک بھینس اور مر گئی. وہ نمازی بنتا چلا گیا، اس کی بھینسیں مرتی چلی گئی، آخر ایک بھینس کا بچہ رہ گیا. رات کو سو رہا تھا، وہ چیخ رہا تھا، بیٹھ گیا غصے میں، کہا دو نفلوں کی مار ہے تیری بھی خیر نہیں ہے. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بزرگ بھی بن رہے ہیں اور ہمارے پر ازمائشیں بھی آ رہی ہیں. تو بھائی یہ بھی اللہ کا پیار کا انداز ہے کہ جو زندگی میں اس نے کوتاہیاں کی یہی معاملہ صاف کر دے. ہاں آپ لوگ یہاں سے نکلو گے، دائیں بائیں سے تھوڑے سے مشکلات آئیں گے، ابا بھی کہے گا، اما بھی کچھ کہے گی، دوست بھی کچھ کہیں گے، اب یار یہ نیک بھی بن رہا ہوں، یہ سب میرے ہاں تو یہ راستے میں آتی ہے میرے پیارو. جنت کا راستہ اتنا آسان نہیں، میرے اور آپ کے نبی نے بتایا ہے، حجبت الجنت بالمکاره، جنت کو اللہ نے ناگواریوں کے پیچھے چھپایا ہے، جنت کو اللہ نے ناگواریوں کے پیچھے. جبرائیل امین گئے جنت دیکھنے کے لیے، کہا اللہ ایسی جنت کوئی اس کا تذکرہ سنے اور اس میں جائے بغیر رہ جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا اللہ نے جنت کو تھوڑی سی ناگواریوں سے چھپا دیا، کہا جا جبرائیل اب دیکھ کیا، کہ اللہ اب تو کوئی نہیں جائے گا، اب تو نصیب والا ہی جائے گا، ناگواری جہنم دکھائی، کہا اللہ ایسی خوفناک، کوئی اس کا تذکرہ کو سنے اور پھر اس سے نہ بچے. اللہ نے اس کو پردے میں چھپا دیا، مزوں کے ساتھ شہوت کے پورا کرنے کے ساتھ اس کو چھپا دیا. فرمایا اب کہا اب تو لوگ اسی میں گریں گے. تو میرے عزیزو اس جنت کی راہ میں ناگواریاں ہیں، لیکن کھڑے رہنا، استقامت کا مظاہرہ کرنا تبھی تو ہے.
اور جب کسی پر عذاب فرماتے ہیں تو اس کے گناہوں کا بدلہ روک دیا جاتا ہے اور قیامت میں اس کو بدلہ دیا جائے گا.
کسی کو دنیا میں اللہ رحمت سے دینا چاہیں تو اس کی غلطیوں کا یہی بدلہ دے دیتے ہیں، اور کسی کو اللہ دنیا میں عذاب دینا چاہیں اس کی علامت کیا ہے؟ اس کے گناہوں کا بدلہ یہاں نہیں دیتے، سب آخرت میں دیتے ہیں. ہمارے نبی کو بخار ہوتا تھا تو پانی بھی گرم ہو جایا کرتا تھا، اللہ اپنی نبی کے بخار سے درجات بلند کر رہا ہے. اور ابو جہل کو ساری زندگی بخار نہیں ہوا، اس کا آخرت میں عذاب ہے، اور اپنی نبی کو اللہ آخرت میں نوازنا چاہتا ہے.
اور بھی مختلف عنوانات سے مضمون کثرت سے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ کافر کے لیے چونکہ نیکیوں کا کوئی معاوضہ آخرت میں نہیں، اس لیے جو بھی کسی قسم کی خوبی بھلائی اور نیک عمل وہ دنیا میں کرتا ہے اس کا بدلہ اس کو دنیا میں مل جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے اعمال حسنہ کا معاوضہ صرف دنیا ہی میں حاصل کرتا ہے، اور اس لیے سینکڑوں برائیوں کے ساتھ ساتھ وہ جس قدر بھی خوبیاں کرتا ہے وہ دنیا میں فلاح و کامیابی کو پاتا رہتا ہے، اور مسلمان کے لیے اعمال حسنہ کا مستقل بدلہ تو آخرت میں ہے، اور برائیوں کا اکثر و بیشتر معاوضہ دنیا میں ملتا رہتا ہے۔ اس لیے وہ جس قدر بھی کوتاہیاں، معاصی، گناہ کرتا ہے، بدحالی اور پریشانی کا شکار
بھائی حاصل یہ ہے، حاصل یہ ہے، سنوارنا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں، زندگی اچھی کرنا چاہتے ہیں، تو دیکھو میرے عزیزو، ساری دنیا بھی مل جائے میری زندگی کوئی خراب نہیں کر سکتا، اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور اللہ نیکیوں سے زندگی اچھی کرتے ہیں، زندگی اچھی کرتے ہیں، اور ازمائشیں اگر آئیں بھی تو میری کسی کوتاہی کی وجہ سے۔ ہاں فرق یہ ہے کہ وہ کوتاہیاں یہاں معاف ہو جائیں، ان ازمائشوں سے یہ بہتر ہے اس کے کہ آخرت میں اس کی ازمائشوں کی مصیبت زیادہ بڑی ہو۔ تو اپنی زندگیوں کو نیکیوں پہ لے کے آؤ، اسی میں بھلا ہے اور اسی میں انشاءاللہ فلاح ہے۔ اور یہ موقع ہے بھائی، یہ موسم ہے، اللہ سے نیکیاں بھی مانگے، نیکیاں بھی کریں، اور پھر زندگی نیکیوں والی گزارے، نیکیاں زندگی نیکیوں والی گزارے۔ آپ کا یکم رمضان سے لے کر 28ویں رمضان کی رات تک آپ کا رمضان کیسا گزرا ہے، کیسا گزرا ہے، وہ آپ کے پاس ہے۔ اگر آپ کی رات آج اچھی گزر رہی ہے، اور آپ کا کل پہلے سے بھی اچھا گزر رہا ہے، اور آپ کا 29-28 سے بھی اچھا گزر رہا ہے، یہ علامت ہے کہ آپ کا رمضان بہت اچھا گزر رہا ہے، آپ کا رمضان بہت اچھا گزر رہا ہے۔ اس لیے کہ پہلی نیکی قبول ہو جائے اس سے بہتر کی توفیق ہو جاتی ہے، پہلی نیکی اللہ کو پسند آ جائے اللہ اس سے بڑھیا کی توفیق نصیب فرما دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آپ کی کل اچھی گزری، قبول ہو گئی، آج اس سے اچھی ہو جائے، آج اس سے اچھی ہو، کل کا دن، کل کی رات اس سے زیادہ اچھی ہو، تو اللہ کی ذات سے امید ہے ایسا رمضان گزرنے جا رہا ہے تو پھر اس کی برکتیں آپ کو پورے سال ملیں گی، اس کی برکتیں پوری سال ملیں گی۔ اسی میرے عزیزو، نفس بھی ساتھ لگا ہوا ہے، کمزوریاں بھی ہمارے ساتھ ہیں، وہ بھی پوری توانائیاں لگا رہا ہے کہ یہ کمائی نہ کرے، یا کرے اور ضائع کر دے، یا کرے اور ضائع کر دے لغویات میں، فضولیات میں پڑھ کر۔ اس لیے نیکیاں کرو، آرام کا تقاضا ہے، آرام کر لو، لیکن فضولیات سے اپنے آپ کو ضرور بچاؤ۔ انشاءاللہ پھر کل 29 کی رات بھی ہے، تاک رات بھی ہے، کل کا دن بھی ہے، خوب آپ نے عبادت بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ انشاءاللہ۔ سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔